أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت، تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے. یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل. مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلن بعد نسلن کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدين، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، اللہ نے دی ہے، جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے. حلال ہو قانونی طور پر، صاف ستھری ہو، پاک ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے، تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. ولیکن جو آخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے. عقدتم، اب اس میں تاخیر باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے. فکفارته، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے. فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اور کسوتهم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے. اور تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، وہ بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام و ثلاثت ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں، تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا. واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں. فاجتنبوه، تو اس سے بچ کر رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام، وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے، ان کا معاملہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشتے میں عمل شیطان قرار دیا. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے. یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان کیونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں، بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہیں وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے. اسی طریقے سے جوئے میں بھی، جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے وہ کچھ اس نے ہارا، پھر کچھ اور ہارا، پھر کچھ اور ہارا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے. اگر تو کوئی محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کسی نے کمایا ہو، تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے. لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے. اور اس سے بھی آگے وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. فہل انتم منتہون، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے. اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی کہ یا سنونا کا خبر ول میسر بول فی ہما اسم ان کبیر و منافع الناس و اسم ہوما اکبر و من نفع ہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا. جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی، جو مصلحت تھی شریعت کا، جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا. خیر چلیے، اس پر بھی تم نے نہیں مانا. پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس سے تو پھر پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے. صلاۃ و عماد الدین دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فہل انتم منتہون، تو اب بھی بعد آؤ گے کہ نہیں؟ واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بحضرو اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹھ موڑ لو گے، ہماری اس حکم سے سرتابی کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی. یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا. رسول نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا، اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا. اللہ تم سے نپٹے گا، تم سے حساب لے گا. یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجس گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہوتے نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی. آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہو، تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی؟ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی. اور نماز بھی تو ایمان ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے. کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا، جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا. یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے. یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے. فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں. مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے، سب صاف ہو جائیں گے. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے. لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعینوا. اب جو آ رہا ہے حصہ، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائے، پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پر فائز ہو جائے. واللہ يحب المحسنين، اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے. یہ تین درجے ہیں اصل میں. ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب. اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، تو اب انہی اعمال میں، نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی بھی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے، انتاب اللہ کرنا کا طرح ہو فعل تک طرح ہو فعل ہو یار، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ درجہ احسان ہے. حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ. اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے سوال کیے اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اسلام میں بھی ایمان تو ہے، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے. اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس مرحلے پر آ کر لازمن عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بڑھ کر جاگونی ہو گیا ہے. اور پھر اور گہرا چلا گیا، یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا. جب اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی. تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے. ان تعمل للہ کانک تراہ ہو، ان تخشى اللہ کانک تراہ ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو، فإن لم تكن تراہ ہو فإنه یراک. یہ تینوں میں ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات ابدیت ہوں گے، کیسی کیسی ہماری قلبی کیفیات ہوں گی. اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا، کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه یراک. تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے. ایک بیس لائن ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیس لائن ہے. جناحهم فیما تعینوا اذا ما اتقوا. اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور بڑی اچھی کتاب ہے. اسلام، ایمان، احسان، لیکن ساتھ ہی تقویٰ، چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں. اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے. تقویٰ کوئی مقام نہیں ہے، تقویٰ وہ اسپرٹ ہے، ڈرائیونگ اسپرٹ، جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی. چنانچہ تقویٰ کی یہاں کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقویٰ نے اوپر آپ کو کیا، اب آپ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا. ثم اتقوا، پھر تقویٰ اور بڑھا، تقوا نے آپ کو اور اوپر اٹھایا. ثُمَّ تَقَوَّى وَآمَنُوا, پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا. اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں, جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله, تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. ثُمَّ تَقَوَّى, پھر تقوا اور ہے, تو اس کے نتیجے میں وَأَحْسَنُوا, درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان. اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین, اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو, درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو, جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا ابو وسمو, ابو وسمو ایک غلط راستہ ہے کہ بندے ہو گئے بہرے ہو گئے, اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے, اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے, ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے. اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, اور تقویٰ جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے, تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, وہ آزماتا ہے, سخت ترین امتحان لیتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا, اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے, کوئی شے نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے آسٹریلیا کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں, اور وہ پکڑ نہیں سکتے, قتل نہیں کر سکتے, احرام بھی ہے, بھوک بھی ہے, لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں, لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان لیبلونکم اللہ, لازمن اللہ تمہیں آزمائے گا, بشیء من الصید, شکار کے ذریعے سے, تنالہ ایدیکم ورماحکم, جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ موقع ہے, بھوک بھی ہے, ہرن بھی بالکل پاس ہے, بالکل قابو میں ہے, جیسے چاہیں شکار کر لیں, لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ احرام باندھا ہوا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا, اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے گا. فمن اہتدى بعد ذلك, اب کسی سے غلطی ہو گئی, تجاوز کر بیٹھا, بھوک کا غلبہ زیادہ تھا, فلہ عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو. ومن قتلہ منکم, تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے, شکار کر بیٹھے, جان سے مار بیٹھے, متعمدن, جان بوجھ کر, فجزاؤ مثل ما قتل من النعم, تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان, ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے, اور وہ گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے. کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ, نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے, اسی طریقے سے جس قسم کا, جس سائز کا اور جس کیچر کا آپ نے وہ حیوان جو شکار کیا اسی کا, اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا. فجزاء مثل ما قتل ابن النام یحکم به ذو عدل منکم, دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر, وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا. حدیم بالغ الکعبہ, اور یہ حدی ہوگی, اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے, کعبے کی نظر ہوگا یہ, او کفارتن, یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے, طعام و مساکین, کچھ مساکین کو کھانا کھلانا, صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے, او عدل ذلك صیاما, یا اتنے ہی روزے رکھنا. وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی, ہرن تھا, کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے, اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ, یا پھر اتنے دن کے عدل ذلك صیاما روزے رکھو, جو یزور کا وبال امر ہی, تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ پالے. اف اللہ عما سلف, اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا, ومن عادا, لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا, اعادہ کرے گا, فینتقم اللہ منہ, تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا, واللہ عزیز الانتقام, اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا, بدلہ لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم, البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے, جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے, وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں. احل لکم صید البحر, سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر معروف بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فوڈ. یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے. تو فرمایا وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اس کا جو طعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْكُمْ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف سے تمہیں لازمن جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے بزرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے. والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے. والحدیہ، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں. والقلائدہ، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر، یہ کعبے کے لیے حدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے. یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے حدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھیں، ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے، کتاب میں موجود ہے، بعد میں آئیں گی. اعلم ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں. اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہو، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا. ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ کے تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے. آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے بس ہر چیز کی، ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو، جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو، ہے خبیث ہوں. تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کثرت جو ہے خبیث کی وہ جو آنکھوں کو چکا چوڑ تو کرتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی، تمہیں بری لگے گی. بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خام خواہ سوال کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا، یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، کھودنے کریدنے کی اور بال کے کھال اتارنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا، اب وہ ادھر تشریف لے آئے. حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے اس سے ایک ماسک برتا، پھر آپ نے رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا. جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے، جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی. تم سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو، جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں. لیکن یہ کہ ان تسلو ادھا ہی نہ یونظر القرآن و تم، اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی, بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی. اف اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے, تو پر نرمی کی ہے, یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے, بھول کی وجہ سے نہیں ہے, غلطی کی وجہ سے نہیں ہے. معاذ اللہ, واللہ غفور الرحیم, غفور الحلیم, اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين, تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے. اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامی, وہاں کیا تھا, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد, یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں, ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملون رکھنا لازم ہے. یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں, اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں. ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں, لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے, وہ مولانا سمیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے. بحیرہ, جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا. صائبہ, جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا. وسیلہ, جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے, درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو, اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حامی, نر اونٹ جو خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو, اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی, کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی ان سے استفادہ نہ کرے, نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے, نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے, یہ محترم ہو گئے. تو اس کے لیے فرمایا, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامی ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب, بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء کرتے رہے ہیں, جھوٹ گھڑتے رہے ہیں, اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں. واکثرهم لا يعقلون, ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے عاری ہے. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی, اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف, مصطفیٰ برسا ہی شرا کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث, قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. ان کی روایت یہی ہے, ان کی رسومات یہی تھیں, وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے. آج تمہیں عقل آئی ہے, تم نے دین سمجھا ہے, یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں, یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں. کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں, نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا, لیکن یہ تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اولو کانا آبا لا یعلمون شیئا ولا یهتدون, خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو. جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی, وہ بھی مخلوق تھے. جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرا قائم کر سکتے ہو, ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, یہ بھی بہت اہم آیت ہے, اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی, اپنی ذات کی. لا یضرکم من ضل, جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا اهتدیتم, اذا اهتدیتم, جبکہ تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے, کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے, باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خامخواہ سے روکوں ٹوکوں ناراضی بول لوں, نہیں انل منکر امر بالمعروف, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم ہدایت کے اوپر ہو گئے, صحیح راستے پر ہو گئے, تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو, مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہیں الملک کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں. یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اے نبی آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں, یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم چلی گئی. لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں عن المنکر امر بالمعروف یہ فرائض میں سے, یہ فرض ثابت نہیں ہوتا اس آیت کے نور سے, بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود سب کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجیے اس کا کہیں پاوارا ہو گیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جدوجہد کی ہے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا, لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم, اے ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے. جو وصیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے, تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی. او آخران من غیرکم, اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے, خاندان میں سے, اس آبادی میں سے, قبیلے میں سے جو معروف ہو جانتے ہیں. او آخران من غیرکم, لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے, ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی, فاصابتکم مصیبت الموت, وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے, یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے, اس صورت میں او آخران مل جائے لیکن, تو دو گواہ ہو سکتے ہیں, وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے, لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ, اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا, لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے, تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو, من بعد الصلاۃ نماز کے بعد, مسجد ہے نماز پڑھی ہے, اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں, فیقسمان باللہ, پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں, ان تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوا لو, حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے, اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بھی سمنن, ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے, کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے, ولو کان ذا قربا, چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے, ولا نکتم شہادت اللہ, اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو, اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے عبادت ہے, انا اذل من العاصمین, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے, فإن عثر علی انہم استحق اثما, پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے وصیت میں ترمیم کی ہے وصیت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں, آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے, فآخران یقومان مقامہما, تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں, من الذین استحق علیہم الاولیان, کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے, فیقسمان باللہ, اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی, لشہادتنا احق من شہادتہما, ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے, وما قدینا, اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے, انا اذل من الظالمین, یقینا اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے, ذالک آدم، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتو بشہادت علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی۔ لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ ذالک ادنا یا تو بشہادت علی وجہہا، یہ قریب تر ہے اس سے، مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں، اور یخاف ان ترد ایمان بعد ایمان، کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور ڈرتے رہو اور سن رکھو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے۔ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے دل پر منکشف ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، والا والدتے کا، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اس ایت تو کبھی روح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس بالبعض وکالا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، پگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفنسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان، اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی۔ بھائی ظلم تو کل کتاب اول حکمت ابت تورات اول انجیل، اب وہ الفاظ آ گئے آل عمران والے، اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر۔ وہ اس تخلق کو میں نے تین بے عزنی، اور یاد کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فتلفی فتقول تیرم بے عزنی، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، بس تم نے الکما والا بڑا سا بھی نہیں، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے، وہ اس تخرج الموتا بھی نہیں، اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے بھی نہیں میرے حکم سے، وہ اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے، حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ بھائی اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے، اس جیتا ہوں بے بل بھائی نا، جب تم ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ، فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، ان ہذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف، یہ وحی یہ خفی، حواریین تو ظاہر بات ہے وحی یہ جلی جو ہے، وحی یہ نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی یہ خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی و برسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی. قالوا آمنا وشهد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں. اس قال الحواریون، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حواریین نے یہ کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل تستطيع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک خان، ایک دسترخوان اتر آئے. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس پر سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں. یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، ارینی کیف تحیی الموتا، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے. ونعلم، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جو تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو. قال عیسی ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص سے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے، لاولنا واخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وہ آیا تم من کا، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے، ورژنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا. یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی. چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی استکان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے، وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی. اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گیا، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے. یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں، یہ ان کی خیرخواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکیں گے. اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے. اندر جو فساد ہے نیت کا، وہ کہاں انہیں ماننے دے گا؟ نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی تنخواہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا. حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا. تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں، سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا. باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہے وہ ایمان نہیں لائے. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اب یہ آخری سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أأنت قلت للناس اتخذوني و أمي إلهين من دون الله، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے. تعلم ما فی نفسی، تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے. ما قلت لہم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا. الا ما امرتنی بھی، مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبد اللہ ربی و ربکم ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، مجھ بھی رب ہے. وکن تو علیہم شہید اور معدوم تو تھی، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا. یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے. وکن تو علیہم شہید اور معدوم تو تھی، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا. اب یہاں بھی توفیتا موت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر. وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے. میں تغفر رہوں، اور اے اللہ اگر تو نے بخش دے. فإنک انت العزیز الحکیم، تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ بہترین انداز ہے، میں درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے. وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے. مقام عبدیت یہی ہے، العبد عبد وان ترقى، رب رب وان ترقى، اختیار تیرا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں. وان تغفر لهم، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اللہ فرمائیں گے، اب جیسے میں ڈراپ سین کہا تھا، یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا. اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آخری مقام ہے، رضا مندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ذلک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی. وما فیہم، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ ختم ہوئی. نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی، سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا. ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگر کہ حجم میں بہت چھوٹی، مانن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن. فلقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں. لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں، جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں. ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قدا، اوپر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.